لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، عاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. ماہ ربیع الاول کی جن تاریخوں میں مجالس کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایام عزا کی آخری تاریخیں ہیں، اور ان تاریخوں کے اختتام پر نو ربیع الاول کی وہ خوشی بھی ہے کہ جسے آج کل عید سہرا کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہماری مجالس کا عنوان زیادہ تر اس امام کے حوالے سے ہوگا کہ جس امام کی آمد اصلی طور پر عید زہرا ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ پرسوں یعنی آنے والی پرسوں وہ رات ہے کہ جس رات کو ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہوئی، اس لیے اس کے اگلے دن عام طور پر 12ویں امام کی امامت کے آغاز کا بیان ہوتا ہے. اور ہماری ترتیب سے یہ غالباً ہماری چوتھی مجلس ہوگی، تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ آج ہی سے شروع کر دیا جائے، پھر کچھ ایسے دنیاوی حالات ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے چند باتیں ابھی بیان کر دینا ضروری ہے. وہ کیا دنیاوی حالات ہیں یہ بھی آپ سنیے گا، دو چار دن کے بعد یہ باتیں سننے میں اتنا مزہ بھی نہیں آئے گا. قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی جس آیت کو آج کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ آیت خطرے کی گھنٹی کی طرح ہر وقت ہر مومن اور مومنہ کو یاد رکھنا چاہیے. اس آیت میں ایک ایسا پیغام دیا جا رہا ہے جو ہم نے اور آپ نے ہر ایک کے لیے واقعاً خطرے کی یہ گھنٹی بج رہی ہے. جتنا زیادہ اہم یہ پیغام دیا گیا اتنا ہی ہم اس پیغام سے غافل بیٹھے ہیں. آئیے پہلے تو اس آیت کا ترجمہ آپ کو سنا دیا جائے، صاحبان علم کے لیے بلکہ ایک عام مومن کے لیے بھی خالی آیت کا ترجمہ ہی ایک مکمل مجلس. یعنی اگر ہم مزید اس کی تفسیر اور تشریح نہ بھی کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی. اور اس آیت کا تو باقاعدہ ایک ایسا تاریخی واقعہ پس منظر کے طور پہ موجود ہے کہ اگر وہ واقعہ میں نے بیان کیا آج تو نہیں آ سکتا تو کم از کم ایک گھنٹہ تو اس واقعے میں لگ جائے گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ضرورت نہیں, خالی ترجمہ ہی سنتے جائیے اور ایک مکمل پیغام, ایک کمپلیٹ میسج آیت دے رہی. سورہ بقرہ آیت کا نمبر ہے 89 یعنی 89. ترجمہ یہ, یا حبیب تم سے پہلے ایک ایسا گروہ تھا, ایک ایسی جماعت تھی جو دعا مانگتے تھے کہ کافروں پر انہیں فتح و نصرت حاصل ہو جائے. یعنی اٹھتے بیٹھتے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اجل اللہ تعالی ظہورک, الاجل الاجل الاجل. البتہ رسول خدا کے حوالے سے, لیکن فلما جاءہم ما عرفوا, جب ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ان کے پاس وہ آ گیا کہ جسے وہ پہچانتے تھے, کفروا بہ, یہی لوگ جو پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں اور رسول خدا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, یہی لوگ انکار کر دیے, ماننے سے انکار کر دیا, قبول کرنے سے انکار کر دیا. فلانت اللہ علی الکافرین, بس اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. قرآن نے یہ بتایا کہ ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو پہلے دعائیں کیا کرتے ہیں, اے حجت خدا آ جائیے, اے رسول خدا آ جائیے, اے امام زمانہ آ جائیے, لیکن جب ان کی دعائیں قبول ہوئی اور وہ آ گیا تو یہی انتظار کرنے والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں, یہ قرآن کریم ہسٹری کی یا تاریخ کی کوئی کتاب نہیں. قرآن میں جب کبھی کسی نبی کا واقعہ آیا, قرآن میں جب کبھی کسی قوم کا تذکرہ ہوا تو قرآن کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ یہ غلطی تم لوگ نہ کرو. یہی وجہ کہ قرآن میں آپ کو کبھی کسی نبی کا پورا واقعہ نہیں ملے, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر حضرت موسیٰ کی کہانی آ رہی ہے, لیکن قرآن میں پورا واقعہ حضرت موسیٰ کا کہیں بھی نہ لکھا. کہیں پہ ایک حصہ آ گیا, کہیں پہ ایک حصہ, کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ پوری تفصیل آ جائے کہ فلاں نبی کب پیدا ہوا, اس کا بچپنا کیا ہے, اس کی جوانی کیا ہے, اس کا بڑھاپا کیا. ایک حضرت یوسف کے واقعے میں آپ کو تفصیل ملتی ہے, مگر ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کی وجہ کیا. حضرت یوسف کا واقعہ قرآن, ایک طرح سے یہ کہہ دوں کہ خدا کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا, وہ تجھے جب ایک مسئلہ ایسا بنا دیا گیا تب یہ سورہ نازل کیا گیا. ورنہ انبیاء کے حالات قرآن ٹو دا پوائنٹ بات کرتا, جیسا ٹاپک چل رہا ہے, جیسے حالات چل رہے ہیں ویسی بات قرآن کرتا. تو اب یہ آیت اس لیے نہیں آئی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہسٹری میں ایک ایسی قوم گزری ہے جو پہلے دعائیں مانگتی ہیں بعد میں انکار کر دیتی ہیں. نہیں, یہ اس لیے نہیں آیا. یہ اس لیے آیا ہے کہ جب پہلے ایک ایسی قوم آ چکی ہے تو بعد میں بھی ایک ایسی قوم پیدا ہوگی. خطرے کی گھنٹی ہمارے لیے بج رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم رسول کا انتظار, پہلے ہم امام کا انتظار کریں اور بعد میں ہم امام کا انکار کریں. اب آئیے ایک ذرا سی تاریخ کی بات اس لیے بھی کر دوں کہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ, اور اس لیے بھی کر دوں کہ بہرحال 28 سفر رسول خدا کی وفات, پہلی ربیع الاول رسول خدا کا سفر ہجرت, 17 ربیع الاول رسول خدا کی ولادت, اور ان تاریخوں کے بیچ میں یہ مجلس ہو رہی, تو تھوڑا بہت تذکرہ پیغمبر اسلام کا بھی ہو جائے. آئیے ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی جائے، ہمارے زمانے کے امام کی شان کیا ہے. میرے ایک روحانی استاد تھے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب، ان کی ریسرچ اور تحقیق یہ کہ ہمارے امام کی یہ شان جو درود طوسی میں لکھی ہے، اور بعض علماء اپنی مجلس کے خطبے میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں، ان کا یہ فرمانا تھا کہ ان کی ریسرچ یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے دسویں امام امام علی النقی علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمائی. دسویں امام نے ارشاد فرمائی، یہ ہمارے امام کی شان. یہ اصل میں ایک حدیث ہے کہ جب کسی نے جا کر دسویں امام سے پوچھا تھا کہ مولا جو آپ کا پوتا ہے اور جو آنے والا امام ہے اور جس کے حالات آپ اتنے تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں، اس کا انداز کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، تو دسویں امام نے فرمایا وَصَاحِبُ الدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالصَّوْلَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَالْعِصْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ وَالْحِلْمِ الْحَسَنِيَّةِ وَالشَّجَاعَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ وَالصَّبْرِ السَّجَّادِيَّةِ وَآثَارِ الْبَاقِرِيَّةِ وَمَآثِرِ الْجَعْفَرِيَّةِ والعلوم القاسميه والحجج الرضويه والجود التقويه والنقاط النقويه والهيبه العسكريه والغيبه الالهيه القائم بالحق والداعي الى الصدق المطلق. سوال کرنے والے، تو نے میرے پوتے کے بارے میں پوچھا کہ آنے والے امام کی شان کیا، تو سن، یہ آنے والا امام نبی خدا کی طرح سے لوگوں کو دعوت دے گا، حیدر کرار کی طرح سے اس کی شان و شوکت ہوگی، فاطمہ زہرا کی طرح سے معصوم ہوگا، حسن مشتبہ کی طرح حلم رکھتا ہوگا، حسین کی طرح کا شجاع اور بہادر ہوگا، سجاد کی طرح کا صابر ہوگا، باقر کی طرح سے اسلام کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا، جعفر صادق کی طرح سے آثار کو پھیلائے گا، موسیٰ کاظم کی شان سے اس کا علم دنیا کو ملے گا، علی رضا کی طرح سے اس کی حجتیں دنیا پہ قائم ہوں گی، اور جواد اور تقی امام کی طرح سے سخاوت کرے گا، اور حاضی اور نقی امام کی طرح سے پاک و پاکیزہ ہوگا، اور حسن عسکری کی طرح سے اس کا روح اور حیبت دشمنوں کے دلوں پہ طاری ہوگی، اور بارگاہ الہی پروردگار عالم کی طرح سے یہ غیبت کے عالم میں ہوگا. والغیبت الالہیہ، اس کی غیبت خدا کی غیبت کی طرح سے، خدا کسی کو نظر نہیں آتا، ہر ایک خدا سے فیض حاصل کر رہا، تو اگر یہ امام کی نظر نہ آئے اور دنیا کو فیض اور فائدہ پہنچا رہا، تو آخر حیرت کی بات کیا، تعجب کی بات کیا، اعتراض کی بات کیا. تو گویا یہ آنے والا امام وہ کہ جس میں 13 معصوموں کی شان جمع ہو چکی ہے، صاحب الدعوت النبویہ سے لے کر والہیبت العسکریہ، ہر معصوم اس کی شان اس امام میں ہے. مگر پہلا جملہ یہ آیا ہوا صاحب دعوت النبویہ، یہ وہ امام ہے جو نبی کی طرح سے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا. اب سنیے ایک جملہ، یہ جملہ شاید میں 3 سال پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مگر وہ پرانی مجلس کو دہرانا نہیں، جملہ ایسا کہ میں بار بار اسے بیان کرتا رہتا ہوں. یاد رکھیے، امام کے ظاہر ہونے کے دو قسمیں. اگر امام کے چاہنے والے اور امام سے محبت کرنے والے چاہیں، تو امام کو جب چاہیں ظاہر کرا سکتے ہیں. بہت عجیب جملہ، اور ہمارے عام عقیدے کے بالکل خلاف. عام طور پہ تو یہی ہے نا کہ جب خدا کی مرضی ہو تو فلاں 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 نشانیوں کے بعد ہمارا امام آئے گا. سفیانی کی حکومت، 2/3 دنیا کا مارا جانا، سورج کا مغرب سے نکلنا، رمضان کے مہینے میں سورج گہن اور چاند گہن لگنا، شب قدر میں دھماکے کی آواز، شوال کے مہینے میں حد سے زیادہ بارشیں ہونا، ذلحج کے مہینے میں نفس زکیہ کی شہادت. آپ سنتے رہتے ہیں آج کل تو یہ موضوع بہت زیادہ چل رہا کہ جب یہ نشانیاں ہوں اس کے بعد امام آئیں گے. غلط ہے یہ خیال. ماننے والے ہم اور آپ, امام سے محبت کرنے والے جب چاہیں اپنے امام کو ظاہر کرا سکتے ہیں. البتہ ایک آدھ آدمی نہیں, ماننے والوں کی اکثریت. البتہ اگر ہم امام کو ظاہر نہ کرانا چاہیں, نہیں چاہیے ہمیں امام نعوذ باللہ, تو ایسا نہیں ہے کہ پھر امام کبھی نہیں آئیں. پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کیا, اعلان کیا ہے کہ یہ وقت ہے, اس پر میں اپنی حجت کو ظاہر کروں گا, اس کے لیے نشانیاں بتائی ہیں. مگر یہ کہہ دیا کہ اگر ماننے والے امام کو وقت سے پہلے ظاہر کرانا چاہے تو ہو سکتا, پھر نہ کسی نشانی کی ضرورت, نہ کسی تاریخ کی ضرورت, نہ کسی دن کی ضرورت. یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ امام محرم کے مہینے میں ظاہر ہوں گے, عاشورے کی تاریخ کو ظاہر ہوں گے, جمعے کے دن ظاہر ہوں گے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر ہم اور آپ چاہیں تو محرم کیا, جماد الاول, ربیع الثانی, رجب, شعبان, جب چاہیں امام آ جائے. 10 تاریخ کیا, پہلی کو بھی آ سکتے ہیں اور 20 کو بھی آ سکتے ہیں اور 30 کو بھی آ سکتے ہیں. جمعے کا دن کیا, جمعرات کو بھی آ سکتے ہیں, بدھ کو بھی آ سکتے ہیں, پیر کو بھی آ سکتے ہیں. اگر ہم بلانا چاہیں تو نہ کسی دن کی ضرورت, نہ کسی تاریخ کی ضرورت, نہ کسی مہینے کی ضرورت. اور نہ بلانا چاہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ کہے کہ چونکہ یہ لوگ بلانا ہی نہیں چاہتے تو میں بھیجوں گا نہیں, کہا نہیں پھر تو میں بھیجوں گا اپنے حساب سے. یہی وجہ کہ ہر جمعے کو جو آپ زمانے کے امام کی زیارت کرتے ہیں اس میں جملہ کہ حاضر اليوم المتوقع فیہ ظہور ظہورت, مولا آج جمعے کا دن اور آج آپ کے ظہور کی توقع ہے, یہ نہیں کہا کہ جمعے کے دن آپ ظاہر ہوں گے. توقع اس لیے کہ امام خود کو بھی آ سکتے ہیں, پیر کو بھی آ سکتے ہیں, جمعرات کو بھی آ سکتے ہیں. لیکن وہی بات کہ یہ جو میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے سمجھانا بھی ہے اور اس کی دلیلیں بھی دینا, مگر آج میں ذرا ترتیب سے ہٹ کر پہلے یہ بتا دوں گا کہ طریقہ کیا ہے امام کو ظاہر کرنے کا, اس کے بعد اس پر بحث ہوگی کہ کیا امام کو وقت سے پہلے ظاہر کرنا ممکن ہے کہ نہیں. عقلاً کیا ترتیب ہے, پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا امام وقت سے پہلے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے, اس کے بعد یہ بات ہونی چاہیے کہ طریقہ کیا. مگر بعض وجوہات کی بنا پر جس میں ورلڈ کپ کا فائنل بھی شامل ہے, میں نے اپنی ترتیب بدل دی کہ پہلے یہ بتایا جا رہا ہے طریقہ کیا, پھر یہ بات آئے گی کہ پھر کیا یہ طریقہ ممکن ہے کہ نہیں. تو بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم امام کو بلانا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں, لیکن یہ خیال نہ ہو کہ آپ اس جملے کو الٹا کر دیں اور کہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر نہ بلانا چاہیں تو امام کبھی بھی نہیں آئیں. یہ نہیں, جیسے اکثر آپ علماء کرام سے ایک واقعہ سنتے ہیں, مفتی میر عباس چشتی علی اللہ مقامہ کا, ہماری تاریخ یعنی تاریخ ہندوستان کی عظیم ترین شیعہ علماء میں سے ایک, ریل کے سفر میں ہے اور زمانہ وہ ہے کہ ہندوستان میں ریلیں بھی ابھی نئی نئی چلی, رش نہیں ہوتا ہے, ڈبے خالی ہوتے ہیں. ریل کے سفر میں ایک انتہائی مقدس انسان کو دیکھا. بعض افراد ایسے کہ چہرے سے, انداز سے, لباس سے, بات چیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہرحال ان کے پاس تقویٰ اور تقدس ہے, ماتھے پہ سجدے کا نشان, چہرے پہ تقوی کے آثار. مگر ایک عجیب بات یہ نظر آئی کہ مقدس و متقی انسان نجاست سے اپنے آپ کو بڑا بچاتا, اس لیے کہ تقوی کی بنیادی طہارت, جس طرح معصوم کی عصمت کی بنیاد طہارت, ہمارے لیے آخری ڈگری ہے تقویٰ, ہم معصوم نہیں بن سکتے, اس کی بنیاد بھی طہارت. تو طہارت کی وجہ سے ایک مقدس انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنے ساتھ کتے کو لے کے چلے. کتا ایک طرف نجس بھی ہے اور نجس العین, اور دوسری جانب رحمت خدا کو بھگانے والا بھی. یہ دو چیزیں کبھی ساتھ نہیں ملے گی. بلکہ مقدس آدمی کو کتے اور سور سے اپنے آپ کو اتنا بچاتے ہیں کہ شریعت کہتی بھی رہے کہ آپ پاک ہیں. بھائی کتا بھی اگر سوکھا ہے اور ہمارا بدن بھی سوکھا اور ہمارا ہاتھ کتے کے بدن کو لگ گیا, ہم نجس تو نہیں ہے. اگر کتا بھی خشک ہے اور ہمارے کپڑے بھی خشک ہیں اور اس طرح سے چلے کہ دونوں آپس میں رگڑ کھا گئے تو ہم نجس تو نہیں ہوئے. کسی حالت میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور خانہ کعبہ میں جا کے طواف کر سکتے ہیں, مگر کتے کی نجاست صاحبان ایمان کے ذہن میں اس طرح سے کہ مسئلہ شرعی بھی بتا دیا جائے, تب بھی اگر ہاتھ ٹکرائے گا تو ہاتھ کو پاک ضرور کریں گے, لباس ٹکرائے گا تو نماز کے لیے لباس کو بدلیں گے ضرور. جتنا شریعت نہیں چاہتی اس سے زیادہ احتیاط. مگر مفتی میر عباس صاحب نے دیکھا کہ یہ مرد مقدس اور انداز سے بھی ایسا لگا کہ یہ آدمی کوئی دھوکے باز نہیں, واقعا مقدس آدمی, اپنے ساتھ کتا لے کے جا رہا بلکہ ریل کے ڈبے میں بیٹھا. حیران ہو کر کہا کہ یا حضرت آپ کے ساتھ یہ کتا کیسے؟ تو جواب ان کا بڑا عجیب تھا, کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا اور اپنی جگہ موت کا یہ ڈر سمجھ سے بھی آتا, حرام تو نہیں. وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب مولا کو وہ مسئلہ حل کرنا پڑا کہ جس آدمی نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں اور حق سے بھاگتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں اور بغیر ذبح کیے کھا لیتا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. بہت ہی مشہور واقعہ ہے نا, پیش تو آیا تھا مولا سے پہلے, مگر جس کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا وہ چکرا گیا اور مولا نے آ کے وضاحت کی کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں حق سے بھاگتا ہوں تو یہاں مراد اس کی موت ہے, کیونکہ موت حق ہے اور ہر آدمی اس منزل پہ نہیں ہوتا کہ شہزادہ قاسم کی طرح کہہ دے کہ الموت اعلیٰ من العقل. بہرحال موت کا ڈر ہوتا ہے ذہنوں میں. اور یہ جو کہتا ہے میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں تو قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور اولاد فتنہ, لیکن ہر آدمی اپنے مال اور اولاد سے محبت رکھتا اور جب تک کہ یہ محبت کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دے شریعت کو اعتراض بھی نہیں, اور بغیر دیکھے گواہی دیتا جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کو دیکھا کس نے؟ سبھی بغیر دیکھے گواہی دیتے, اور بغیر ذبح کے کھاتا تو ٹڈی اور مچھلی, اس لیے کہ ٹڈی اور مچھلی کو حلال کرنے کے لیے اس کی گردن کاٹنا ضروری نہیں بلکہ لغو. اور یہ جو کہتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا تو اس کی مراد نماز جنازہ. تو بہرحال موت حق ہے, مگر موت سے ڈر, موت سے خوف دلوں میں موجود ہوتا. تو اب وہ بزرگ کہہ رہے کہ میں موت سے بہت ڈرتا ہوں. مفتی صاحب, مفتی میر محمد عباس چکرا گئے. میرا سوال کیا ہے, اس کا جواب کیا؟ میں سوال کرتا ہوں کتا آپ کے پاس کیوں؟ جواب دیتے ہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں. کہا ذرا وضاحت کیجیے. کہا وضاحت یہ کہ میں نے سنا ہے جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا, جب فرشتہ نہیں آتا ہے تو ملک الموت, وہ بھی تو ایک فرشتہ ہے نا, وہ بھی نہیں آئے گا. جب وہ نہیں آئے گا تو میری زندگی بچی رہے گی. اب دیکھیے ایسی بھی فکر ہوتی کہ روایت میں کہا کچھ اور جا رہا ہے کہ کتے کو اپنے قریب نہ آنے دینا, رحمت خدا سے دور ہو جاؤ گے. اس آدمی نے سوچا کہ کتا اپنے پاس رکھنے سے میں موت سے بچ جاؤں گا. تو ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی کوئی مومن میری اس مجلس میں بھی آ کے بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ اگر مومن چاہے تو امام کو فوراً بلا سکتا, تو وہ جملہ الٹا کر دے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم امام کو نہ بلانا چاہیں تو امام کبھی نہیں آئیں گے. ایسا نہیں, ہمارے بلانے سے امام آئیں گے مگر ہمارے روکنے سے امام رکیں گے نہیں. یہ مطلب نہ نکالیے کہ بلائیں گے تو آ جائیں گے, تو نہیں بلائیں گے تو نہیں آئیں گے. ایسا نہیں, ایسا نہیں, بلکہ بلانے سے آ جائیں گے اور اگر نہیں بلائیں گے تب بھی آ جائیں گے, بلائیں گے تب بھی آئیں گے, منع کر دیں گے تب بھی آئیں گے. فرق کیا, بلائیں گے تو آج آ جائیں گے, ابھی آ جائیں گے, اور نہیں بلائیں گے تو وہ نو نشانیوں کے بعد آئیں گے. آنا یقینی ہے, ہم امام کو آنے سے نہیں روک سکتے. جملہ یہ کہ بلا لے تو فوراً آ جائیں گے اور روکنا چاہیں تب بھی آئیں گے ضرور مگر اپنے وقت پر. اچھا آپ کہیں گے کہ مولانا کیا کوئی ایسا بھی بے وقوف آدمی ہے جو امام کو روک لے؟ جی ہاں غیر مومنوں سے بات ہی نہیں کر رہا میں, تو مومنوں سے بات کرتا ہوں. یہی تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا پتہ ہے کہ لوگ آپ کی مجلس سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسرے آتے ہیں وہ باقی سب کو گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں, آپ تو ہم ہی کو گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں. بہرحال میں بات صرف مومنوں سے کرتا ہوں. آپ کہیں گے کیا کوئی مومن ایسا ہے کہ پہلے امام کو بلائے اور بعد میں یہ کہے کہ نہیں چاہیے امام؟ جی ہاں ہے, اور بہت سارے ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ ایک روایت سن لیجئے, ایک آیت کا ترجمہ سن لیجئے اور پھر میرا موضوع آگے بڑھ. یہ روایت میں نے پہلے پڑھی لیکن آج جہاں پہ میری بات پہنچی ہے اس کے لیے دہرانا ضروری ہے, اور ویسے بھی اس روایت کی ذرا سی مناسبت بھی. 17 سفر دنیا کے ایک بڑے علاقے میں آخری امام کی شہادت منائی جاتی, 29 سفر خود مشہد مقدس میں جہاں امام دفن ہے وہاں پہ شہادت کی تاریخ 29 سفر 17 نہیں, اور 4 ربیع الاول انہیں آخری امام کی بہن معصومہ قم کی وفات کی تاریخ, اور آج شب 5 کو میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں. روایت کیا؟ کوئی جملہ ذہن میں رکھ کے روایت سنیے گا کہ جب چاہیں ہم امام کو بلا سکتے ہیں لیکن اگر روکنا چاہیں تو امام کو روک نہیں سکتے. تو فرق اتنا ہے کہ بلانے سے فوراً آئیں گے اور اگر ہم روکتے رہے تو اپنے وقت پر آئیں گے, جسے قرآن نے وقت معلوم کہا. مگر روکے کون؟ یہودی روکے گا؟ نہیں. عیسائی روکے گا؟ نہیں. کافر روکے گا؟ نہیں. منافق روکے گا؟ نہیں. 12 امامی شیعہ روکے گا. الاجل کی دعائیں کرنے والا روکے گا. یعنی بعض صاحبان ایمان جب امام آ جائیں گے اور وہ امام کو دیکھیں گے تو شاید یہ جملہ کہہ دے جو ایک کربلا کے زائر نے کہا, شاید بعض مومنین کی زبان پہ یہ جملہ آ جائے. کون سا جملہ؟ ایک آدمی کربلا کی زیارت کو گیا, بڑے جوش سے گیا, بڑے جذبات سے گیا, بڑی عقیدت کے ساتھ گیا. وہاں پہنچا, مولا کے حرم میں داخل ہوا, ذریع اقدس کو ہاتھوں سے تھاما اور اس کے بعد پہلے رویا, پرسا دیا, زیارت پڑھی, سلام کیا اور اس کے بعد اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کی. خدا بندہ روزگار, خدا بندہ صحت, خدا بندہ بولا مسل, اور ایک دعا مقدس جگہوں پہ آدمی کی زبان پہ آ جاتی, اور خدا بندہ آپ کو ایسی جگہ آ گیا کہ موت بھی آئے تو یہیں پہ آ جائے. مکے میں بھی لوگ یہ دعا کرتے ہیں, مدینے میں بھی لوگ یہ دعا کرتے ہیں, کربلا و نجف, کاظمین و سامرہ, مشہد اور قم, ہر مقدس جگہ کے دعاؤں میں یہ دعا بھی ہوتی ہے. 50-60-100 دعائیں مانگی, گھر آ گیا. اب اتفاق ایسا کہ گھر آ گیا تو بخار چڑھ گئے, اور بخار روز بروز اتنا بڑھنے لگا کہ مرنے کے آثار طاری ہو گئے. بڑے عجیب عالم میں اس نے آسمان کو دیکھا, خداوندہ دعائیں تو میں نے اور بھی بہت ساری مانگی, خالی یہی دعا قبول کرنا تھی موت والی. 50 دعائیں مانگی تھی, اللہ نے بھی قبول کی تو چھانٹ کر موت کی دعا, کہیں یہی کیفیت ہماری نہ ہو جائے. امام آ گئے, ہم نے امام کو دیکھ لیا, خدا سے کہا پروردگارا دعائیں تو ہم نے اور بھی بہت ساری مانگی تھی, تو نے بھی قبول کی تو یہی والی دعا قبول کی. ایسا نہ ہو, مختصر یہ, ایسا نہ ہو ابھی امام کو دعائیں کر کے بلا رہے ہیں اور بعد میں دعائیں کر کے امام کو واپس بھیج رہے ہیں. خدا بندہ واپس لے لے اپنا امام. آپ کہیں گے مولانا آج آپ بہت بدتمیزی پہ اترے ہوئے ہیں, ایسی ایسی باتیں آپ مومنین سے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن اگر ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. کیوں؟ آئیے ایک روایت سنیے, ایک آیت سنیے. میں نے اس سے پہلے روایت پڑھی ہے, اس میں جلدی جلدی سے مکمل کروں. ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ان کے بارے میں ایک عجیب بات ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ آٹھویں امام کے گھر کے بہت سارے حالات ہمیں مل گئے جو کسی اور امام کے نہیں ملے. وجہ یہ کہ بہرحال گھر کے اندر جانے کے بعد کوئی امام کیا کرتا یہ صرف گھر والے بتا سکتے. اب خاندان اہل بیت کی سیدانیاں تو عام طور پر روایتیں نقل نہیں کرتی، لیکن آٹھویں امام کے ساتھ ایک آسانی یہ ہو گئی کہ امام کے گھر میں ایک کنیز رہتی تھی اور اتفاق سے کنیز کے پوتے کو بڑی دلچسپی بھی تھی امام کے حالات سے، تو وہ امام کی شہادت کے بعد اپنی دادی سے یہ ساری باتیں پوچھتا رہتا تھا. لیکن ایک چیز نہ اس کے ذہن میں آئی نہ اس نے کبھی پوچھی. ایک دن باتوں باتوں میں اس کا تذکرہ چھڑ گیا. کہا کہ دادی اتنی ساری باتیں تو آپ نے بتا دی، ارے آج تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جب امام کی شہادت ہوئی اس وقت گھر میں کیا حالت تھی. کنیز نے کہا کہ بیٹا مجھ سے کیوں پوچھ رہا، میں تو اس وقت امام کے گھر میں تھی ہی نہیں. اب بیٹا چونکا یعنی پوتا، دادی یہ آپ نے کیا کہا، امام تو خالی دو سال مامون کے محل میں رہے، محل کا مطلب اس کے برابر والے مکان، تو کیا آپ دو سال امام کے گھر میں نہیں رہے. کہا بیٹا میں تو اللہ سے دعائیں کر کر کے تھک گئی، بڑی مشکل سے اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور امام کے گھر سے میں بہت جلدی نکل آئی. یہ تو اور چونکا دینے والا جملہ، جیسے آپ کہیں پہ بم کا دھماکہ کر دے. ایک مومنہ کہے کہ میں اللہ سے دعائیں کر کر کے تھک گئی، بڑی مشکل سے اللہ نے موقع دیا. منافق کہے کافر کہے تو ہمیں تعجب نہیں ہے، صاحب ایمان یہ جملہ کہے. اب تو پوتا چکرا کے رہ گیا، دادی ذرا اس کی وجہ تو بتائیے. کہا بیٹا سوچ، جب آٹھویں امام کو مامون نے بلایا تو ساتھ میں مجھے بھی بلا لیا اور کہا دیکھ مجھے پتا ہے تو شیعہ ہے، تیرا امام میرا مہمان بن کے آ رہا، مجھے کسی کو تو امام کی خدمت کے لیے بھیجنا، میں چاہتا ہوں تو چلی جا، اس لیے کہ باقی جو جائے گا نوکری کرے گا اور تو جو جائے گی تو عقیدت اور محبت اور احترام کے ساتھ خدمت کرے گی. نوکر کے اور عقیدت والے آدمی کے درمیان بڑا فرق ہوتا. نوکر کی ڈیوٹی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے، 5 بجے چلا جائے گا. اب گھر میں آگ لگ جائے کہ کوئی پائپ پھٹ جائے کہ کوئی بلب فیوز ہو جائے اس کا کیا کر، کہے گا میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. اور عقیدت کے ساتھ کام کرنے والا اس نے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ 24 گھنٹے خدمت کے لیے حاضر. مامون کہتا کہ میں نے آٹھویں امام کو مہمان بنا کے بلایا، میری کوشش ہوگی کہ آج مسائل اسی حوالے سے ہوں کہ امام مہمان بنا کے بلائے گئے تو امام کی بہن پہ کیا گزری، مگر ابھی منزل مسائل دور. مہمان بنا کے بلایا اس لیے ہر سہولت مجھے دینا، مکان میں دوں گا، سواری میں دوں گا، گھر میں کام کرنے والے نوکر میں دوں گا، تو چلی جا. اور میں بھی بڑی خوش، بھائی آدمی کو اگر کوئی ایسا کام مل جائے جو اسے پسند بھی ہو، جیسے پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. اب الٹا ہو گیا، پڑھنے لکھنے والا آدمی تو خار گھومتا رہتا، کھیلنے والا کیسے لاکھوں اور کروڑوں کماتا. اب کسی آدمی کو کھیل کا شوق ہے اور اسی میں پیسے بھی بن رہے ہیں، یہ تو عام کے عام گٹھلیوں کے داغ کہ نوکری وہی ملی جو ہمیں پسند ہے. اب یہ کہتی ہے میں بڑی خوش کہ کہاں میں امام کی زیارت کے لیے تڑپ رہی اور کہاں 24 گھنٹے خدمت امام میں رہنے کا موقع مل رہا، بڑی خوش امام آئے میرے لیے گویا عید ہو گئی. مگر بیٹا ہمارا امام آئے گا ہمارے لیے بھی وہ عید تو ہوگی، مگر یہ اگلا جملہ ہماری زبان پہ نہ آنے پائے. بیٹا چند ہفتے کو جوش و خروش میں گزر گئے، ارے میرا آقا آ گیا، ارے میرا مولا آ گیا، ارے مجھے آقا کی خدمت کا موقع مل رہا. مگر بیٹا چند ہفتوں کے بعد سودے کا جھاگ ہوتا ہے نا، صاحبان ایمان کی نیچر بھی اس سے ملتی جلتی، شروع میں بڑا جھاگ ہے, آخر بوتل میں کیا ہوتا. بیٹا جب چند ہفتے گزر گئے تب میں گھبرا گیا. امام کا گھر تو میرے لیے جیل بن گیا. پوتے کی سمجھ میں مومنہ کا جملہ نہیں آیا. دادی اماں آخر کیسے؟ کہا بیٹا ویسے تو کیا کیا بتاؤں, باقی ساری باتیں تو میں نے برداشت کر لی. یہ جملہ کتنا سخت ہے, باقی باتیں تو پھر بھی برداشت کر لی. اچھا وہ باقی باتیں کیا ہوں گی؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ مامون کے محل سے. کہاں پہنچی ہے؟ امام کے گھر میں. محل میں کیا ہوتا ہے؟ امام کے گھر میں کیا ہوتا؟ محل میں عورتیں ننگی گھومتی. کہاں کا حجاب, کہاں کا دوپٹہ, کہاں کا بال, کہاں کا محرم, کہاں کا نامحرم. امام کے گھر میں ایک بال نہیں کھل سکتا. اب دیکھیے یہ عورت کے لیے کتنا مشکل. عورتوں کے لیے حجاب اتنے سالوں سے سن رہی. محترم مولانا جائے نماز سے تشریف فرما, سارا سارا سال تبلیغات کر رہے ہیں. علماء کرام آ کے قرآن کی آیتیں اور احادیث معصومین بیان کر, مراجع کرام کے فتوے دیے جا, ہم جیسے جاہل بھی کبھی ممبر پہ جا کے تبلیغ کر. مجال ہے کہ ہماری عورتیں ٹس سے مس, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ الٹا نتیجہ نکلتا. پہلے سال آیا تو 500 بال چھپے تھے, 500 بال کھولے تھے. بڑی بھرپور مجلسیں پڑھ کے گیا, جو بال چھپے ہوئے تھے وہ اور کھل گئے. اگلے سال اور مجلسیں پڑھی اور بال کھل گئے. ایسا لگا کہ کوئی ضد ہے ہماری عورتوں کو, جتنا یہ پڑھتے جائیں گے اتنا ہم بال کھولتے جائیں گے. تو مجھے تو روک دینا پڑے گا بیان, کئی بالوں کے بعد آگے سلسلہ نہ چلتا چلا جائے. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے, وہاں امام مجال ہے امام کے گھر میں کسی کا اقبال کھل جائے, یہ دوسری بات ہے. کہ ہماری عورتیں وہاں جا کے بھی اپنی یہی سرکشی اور بغاوت دکھاتی ہیں. مدینہ منورہ ساری دنیا کی عورتیں حجاب کرتی ہیں, ہماری عورتیں وہاں بھی کھلے بالوں کے ساتھ پہنچ جاتی. دیکھیے سر پہ دوپٹہ ڈالنا کافی نہیں ہے, بال نظر آ رہے. روضہ رسول کا احترام نہیں ہے, قبر سیدہ کا احترام نہیں ہے. میں مکے کی تو بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو خانہ خدا ہے, اللہ سے ہمیں لینا دینا کیا, مگر معصومہ کے روضے کے اوپر بھی جاتی ہیں تو حالت یہی ہوتی ہے. خیر ابھی تو 3-4 دن باقی ہے عورتوں کی کھچائی کرنے کو, سارا زور آج نہیں لگانا ہے. آ جائیے دوسری طرف. یہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا باقی باتیں میں نے برداشت کر لی, یہ حجاب کا مسئلہ ہوگا. مامون کے محل میں جیسا لباس پہن کے گھومو کوئی اعتراض نہیں, یہاں ایک بار کھل جائے اور امام اعتراض کرے. مامون کے محل میں غیبتیں ہوتی ہیں, بھائی بادشاہوں کے یہاں کیا ہوتا ہے, چغلیاں کھائی جاتی ہیں, غیبتیں کی جاتی. امام کے گھر میں مجال ہے کہ کوئی عورت ایسی بات کہے؟ کہا چلے بیٹا میں نے باقی بات تو برداشت کر لی, ایک چیز برداشت نہیں ہو رہی, اور وہ یہ ہے کہ امام کے گھر میں ایک غلام اور ایک قمیض. غلام کا کام یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے سارے مردوں کو اٹھا دے, اٹھو وقت نماز آ گیا. قمیض کا کام یہ ہے کہ ساری عورتوں کو اٹھا دے. محل میں سے آئی ہے, محل میں عادتیں بگڑ گئی, رات کے 2 بجے سوتی تھی, دوپہر کے 12 بجے اٹھتی تھی, یہاں وقت نماز اٹھنا پڑ رہا. کچی نیند سے کسی کو کھائیے ایسا جھنجھلا جاتا اور ایسا اس کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا کہ میں بے اختیار کہتی خدا بندہ اس سے تو میری پہلی حالت اچھی تھی, نام امام کا لیتی تھی, کام اپنی مرضی کا کرتی تھی, یہاں آ کے تو جیل ہو گئی. امام کا نام لو کہ نہ لو, امام کی مرضی پہ چلنا پڑے گا. میں نے دعا مانگی خدا بندہ پرانی محبت اچھی ہے, مگر آخری امام کے زمانے میں یہ دعا چل گئی. کیوں؟ امام گھر میں تھے, گھر کے باہر مامون تھا. آنے والے امام کے زمانے میں دعا کیسے چلے؟ کہاں سے نکل کے کہاں جاؤ, ساری دنیا میں حکومت امام ہوگی تو وہاں ہم اپنی دعا پلٹا لیں گے. ریورس, اے خدا پہلے دعا کر کے ان کو بلایا تھا نا, اب ہم ہی سب درخواست کر رہے ہیں ان کو واپس لے. خدا نہ کرے کہ ایسا نہ ہو, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. اس لیے کہ تاریخ میں یہ واقعہ آیا. اچھا تاریخ اپنی جگہ, آگے بڑھیے قرآن کی آیت سنیے اور آج کل کے ورلڈ سب کو ذہن میں رکھیے اور آیت سنیے. مدینے والے تڑپے جا رہے تھے رسول خدا کے لیے, یہ جو تاریخیں ہیں نا, اس وقت رسول خدا کہاں تھے؟ مکے سے ہجرت کر کے چلے تھے, راستے میں تھے. یہ تاریخیں ہجرت کی تاریخیں بھی ہیں. پہلی ربیع الاول کو ہجرت شروع ہوئی, 13 ربیع الاول کو رسول خدا قبا کی بستی میں پہنچے. ہجرت تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تفسیر میں جاتا کہ مولا کے مشورے سے اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوا. تو ربیع الاول کی تو تاریخیں آپ سن رہے ہیں نا, جن تاریخوں میں مجلس سن رہے ہیں. اپنے بستر پہ مولا کو لٹا کر اللہ کا رسول رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلا اور ابھی مدینے کی جانب جا رہا. کیوں جا رہا پیغمبر مدینے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مدینے والوں نے تڑپ تڑپ کے بلایا, درخواستیں لکھ لکھ کے بلایا, دعائیں کر کر کے بلایا, دعوتیں دے دے کے بلایا, ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. پہلے 5 آدمی گئے, پیغمبر نے دعوت قبول نہ کی. اگلے سال 14 آدمی آئے, 2 عورتوں کو بھی لے کے آ گئے, 12 مرد 2 عورتیں. پیغمبر نے دعوت قبول نہ کی. تیسرے سال 72 آدمی گئے, 60 مرد ہیں 12 عورتیں. آج بھی مکے کے قریب وہ مسجد بنی جہاں یہ 72 آدمیوں نے پیغمبر کو دعوت دی. تو دیکھیے رسول خدا نے ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ دعوتوں پہ دعوتیں آئیں, اس لیے کہ ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن آئے. بڑی محبت سے بلایا نا, بڑی عقیدت سے بلایا نا, جیسے ہم بلا رہے ویسے وہ بلا رہے تھے. اور بلانے والوں میں بڑے قابل احترام آدمی تھے. تاریخ ہے معصومین, ایک صحابی کا نام بار بار آتا. کیا نام ہے ان کا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. یہ نام کب آیا؟ یہ نام اس وقت آیا جب رسول خدا نے ان کے ذریعے 5ویں امام کو سلام بھیجوایا. یہ نام کب آیا؟ یہ نام اس وقت آیا جب یہ کربلا کے پہلے زائر بنے. ابھی آپ پچھلے مہینے چہلم کی مجلس میں سن رہے ہوں گے کہ سب سے پہلا آدمی جس نے کربلا کی زیارت کی وہ جابر تھے. یہ نام کب آیا؟ جب حدیث قصا شہزادی نے جابر کے ذریعے ہم تک پہنچائی. یہ نام کب آیا؟ جب پیغمبر نے ان کے ذریعے سے ایک مسئلہ شرعی ہمیں بتایا کہ اگر تم اپنی خوشی سے قرضہ واپس کرتے وقت بڑھا کے رقم واپس کرو اسے سود نہیں کہتی. دینے والا شرط لگائے تو سود ہے, واپس کرنے والا بڑھائے تو وہ سود نہیں ہے. اور یہ نام کب آیا؟ جب یہ اس پہلے ڈیلیگیشن میں شامل تھے جو رسول خدا کو دعوت دینے گیا. دیکھیے ہم نے اور آپ نے اپنے امام زمانہ کو کیا دعوت دی جو مدینے والوں نے رسول خدا کو دعوت دی. پھر کیا ہوا؟ بلا تو لیا, بڑی محبت بھی ظاہر کر لی, بڑی عقیدت بھی دکھائی, مخلص ماننے والے اپنی بات پر جمے بھی رہے, لیکن عوام کی حالت کیا ہوگی؟ دیکھیے وہی عام آدمی جو پیغمبر کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول آ رہے تھے مدینہ, لوگ کھجور کی درختوں پہ چڑھے ہوئے جس طرح سے پیغمبر کو ڈھونڈ رہے تھے جیسے عید کا چاند ڈھونڈا جاتا, مدینے کی بچیاں نغمے اور گیت تیار کر کے پیغمبر کا استقبال کر رہی تھی, مدینے کا ہر آدمی پیغمبر کی اونٹنی کو گھیرے میں لے کے کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول ہمارے گھر آئیے, ہمارے مہمان بنیے. پیغمبر کو کہنا پڑا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ بإذن اللہ. ارے میری اونٹنی کا راستہ تو چھوڑ دو, یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے, جہاں جائے گی میں اس کا میزبان بنوں, میں اس کا مہمان بنوں. یہ اتنی عقیدتیں آپ نے دیکھی نا, اتنی محبتیں آپ نے سنی نا. اب آپ سنیے قرآن کی آیت. قرآن کیا کہتا؟ اے حبیب یہی لوگ محبت بگاڑنے والے, عقیدتیں دکھانے والے, اپنے گھر پر پیغمبر کو ٹھہرانے کے لیے تڑپنے والے, ترفو کا قائمہ. مخلص آدمی چند تھے مگر اکثریت اے رسول تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. پیغمبر تنہا کھڑے ہیں. قرآن اب کون سا ہے سورہ؟ آپ ہر جمعے کے دن سورہ جمعہ سنتے ہیں. سورہ جمعہ میں کوئی ایسا پیغام ہے کہ ہر ہفتے قرآن ہمارے سر پہ ہتھوڑا برساتا. ہماری عورتیں نماز جمعہ میں نہیں آتی تو وہ سن لے یہ سورہ جمعہ کی آیت. اور آخری دو آیتوں میں سے ایک آیت ہے قرآن کہہ رہا کہ اے حبیب یہ لوگ تارا فوکا قائمہ لے کے تو بڑے جوش سے آئے تھے، پھر حالت یہ ہے کہ اللہ کا رسول اکیلا کھڑا ہے، سارا مجمع بھاگ گئے. اور ہمارا امام کون ہے؟ وہ نبی کی طرح سے دعوت دینے والا، وہاں بھی نہ ہو جا تو بلایا تو بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت تو بڑی ظاہر کی، اور اگر آ گئے تو ترقو کا قائمہ. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر پیغمبر کو چھوڑ کے جانے والے کیوں گئے؟ وہ سن لیجیے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اے حبیب یہ محبت کرنے والے، یہ بلانے والے، یہ مدینے والے جب کوئی تجارت کا معاملہ دیکھتے تو کہاں کا رسول، کہاں کا اسلام، جہاں پیسے کا معاملہ آ جاتا. رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک تجارت کا قافلہ آ کے رکا مدینے کے باہر. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ان کو بتا دوں، یہاں پر سیکو کا بس اسٹینڈ ہے، یعنی جہاں مدینے سے مکے کی گاڑیوں کا اڈا ہے، یہ وہی جگہ. جیسے ہی تجارتی قافلہ آتا ہے پیغمبر نماز پڑھا رہے، سارے نمازی بھاگ جاتے. کیوں؟ اگر ہم نماز ختم ہونے تک ٹھہرے تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ سارا سامان خرید کے لے جائیں، ہمیں بچا ہوا مال بچے ملے. جب نماز تو بعد میں بھی مل جائے گی، اور نہ بھی ملے تو کیا نقصان ہے؟ سامان تجارت ہاتھ سے چلا گیا تو نقصان ہی نقصان. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے. دیکھیے ذہن میں لے کے آئیے، پہلی چیز کیا، روپیہ پیسہ ایسی چیز بن گیا کہ رسول کو بھی چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے. قرآن کہہ رہا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام آیا، پہلے تو بڑی عقیدتیں بگاڑی، لیکن وہ اذا رہو تجارہ، جہاں تجارت کا مسئلہ آ گیا، کہاں کا امام، کہاں کی عقیدت، بھاگ کے وہاں چلے. پھر ایک بات سن، تجارت کی وجہ سے کوئی رسول کو چھوڑ کے گیا تو یہ تو پھر بھی سمجھ میں آ گیا، کچھ پیسہ مل رہا ہے. قرآن کہتا ہے ایک دوسری وجہ بھی دیکھو، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے حبیب جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں، انْفَضُّوا إِلَيْهَا، بھاگ کے وہاں جاتے ہیں اور تجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. وَلَهْوًا، اور جب کھیل تماشا دیکھتے ہیں، کھیل تماشا، تجارتی قافلہ تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا، کچھ پیسے تو مل رہے ہیں نا. اگر رسول کو چھوڑا، آخرت تباہ کی، دنیا میں کچھ جیب میں تو آیا، مگر کھیل تماشا. اگر کہ تاریخ میں اتنا لکھا کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں اور ادھر گھوڑ دوڑ ریسنگ شروع ہو گئی مناقا کے میدان میں. مناقا کدھر ہے؟ حج اور عمرے والوں کو یہ بھی بتا دوں، جہاں پہ مدینے کی سب سے بڑی کھجور مارکیٹ، وہاں سے لے کر مسجد علی تک کا جو علاقہ، یہاں ریسنگ ہوتی تھی، ریس کورس ہوتا ہے نا شہر. پیغمبر نماز پڑھا رہے، وہاں ریسنگ شروع ہو گئی. جیسے ہی دیکھا گھوڑے دوڑے، تالیاں پیٹنے کی آواز آ، پیغمبر ابھی رکوع میں ہیں، سارا مجمع بھاگ گئے. دو چار پانچ آدمی تو رہ گئے ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے حبیب کھیل تماشا دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے، اگر سے تاریخ نے کہا یہ گھڑ دوڑ تھی، مگر قرآن نے لفظ گھڑ دوڑ استعمال نہیں کیا، قرآن نے کہا کھیل تماشا. رسول کے زمانے میں گھوڑے دوڑے، مجمع بھاگ گئے. امام کے زمانے میں ورلڈ کپ کے میچ ہونے لگے، مجمع بھاگ گئے. دیکھیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی توہین، اسی لیے نہ جگہ کا نام لے رہا ہوں نہ تاریخ بتا رہا ہوں، ورنہ جن کے سامنے میرا پورا پروگرام ہے کہ پہلی محرم سے لے کے چار ربیع الاول تک مولانا کہاں کہاں گئے، اگر میں تاریخ بتا دوں تو وہ ڈھونڈ لیں گے کہ یہ کہاں کی بات. مگر اسی ایام عزا کی بات، مجلس کے بعد تابوت نکلنا، لوگ آ کے جھگڑا کر رہے ہیں، مولانا جلدی سے تابوت نکلوائیے میں شروع ہونے والا، تابوت جلدی برآمد کرائیے میں شروع ہو رہا ہے. ہم نے کہا بھائی تابوت ہے 15 منٹ کے مصائب تو ہوں گے. کہا ہر سال ہوتے ہیں, آج اگر آپ 7 منٹ کے مصائب پڑھیں تو کیا ہو رہے, وہاں ٹاس ہو جائے گا, وہ بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. پہلے بیٹنگ کرنا ہے کہ پہلے چیزنگ کرنا, کیا کیا لفظ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا. خیر یہ اس سال گزری ہوئی حقیقت ہے, ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے, ہر جگہ کی کہانی. مگر خاص ہو کے مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا, مسائل مختصر کر دے, چلے تقریر مختصر کر دے تو بات سمجھ میں آتی, کہ ویسے ہی بقول شخص تقریر میں رکھا کیا ہوتا. لیکن کہا گیا مسائل بھی شارٹ کر دے, کافی جلدی سے برآمد کرا دے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے یا کھیل تماشے کو دیکھتے انفضوا علیہا, بھاگ کے وہاں جاتے, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, تجھے اکیلا چھوڑ دیتے. آج اگر زمانے کا امام ہو اور ایک جانب ورلڈ کپ کا ایسا فائنل ہو جس میں ہماری ٹیم کھیل رہی ہے, تو یاد رکھیے یہ آیت آج بھی ہمارے سامنے حقیقت بن کے آ جائے. اور پھر کہہ دوں تجارت کے لیے بھاگنے والا وہ تو کچھ پیسے کما کے بھی لا رہا, کھیل کود کے لیے بھاگنے والے تجھے کیا مل رہا ہے, ٹرافی بھی ملی تو کسی اور کو, پیسے بھی ملے تو کسی اور کو, $3,000 بھی ملے تو کسی اور کو. بیگانی شادی میں عبداللہ صاحب کے دیوانے بنے جا رہے ہیں, آپ کو کیا مل رہا ہے اس کے اندر, مگر نہیں سارا کور کا قائمہ. اسی لیے قرآن نے پہلے ترتیب بتائی, پہلے کیا ہوا تھا, پہلے لوگ تجارت کے نام پہ بھاگے, پھر کھیل تماشوں کے نام پر, عادت تو اسی طرح بنتی ہے نا. چنانچہ پھر قرآن نے ایک پیغام دیا, خود اے حبیب اب ان لوگوں کو ایک پیغام بھی دے دو, ما عند اللہ, اگر یہ یہیں رہتے اور رسول کا ساتھ دیتے اور رسول کو تنہا نہ چھوڑتے, تو جو اللہ کے پاس ان کے لیے ہے خیر من اللہ و من التجارہ, یہ کھیل تماشے سے بھی اچھا ہے اور یہ تجارت سے بھی اچھا. جس کے لیے دوڑ کے گئے ہو نا, اس سے اچھی چیز اللہ نے تمہارے لیے رکھی. یہ ورلڈ کپ کی ٹرافی تمہیں ملنے والی, مگر اس ٹرافی سے اچھی ٹرافی. یہ تجارت کا فائدہ تمہیں ملنے والا, مگر اس سے اچھا. میرا موضوع اس وقت قیامت نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, اللہ کے پاس کس طرح سے وہ نہیں. میرا موضوع یہ کہ ہم نے تاریخ ہی میں نہیں دیکھا, قرآن میں پڑھا. مولانا محترم نے ہر نماز جمعہ میں آیت سنائی, اسلام کا حکم استحبابی آ گیا کہ سنت موقدہ ہے نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی تلاوت, اگرچہ سورہ انا انزلنا بھی پڑھ سکتے ہیں, قل ھو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کہا ہر ہفتے سنتے رہو. یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پہلے محبت سے بلاتے ہیں, کھیل تماشا ہوتا ہے تو یہی محبت کرنے والے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کا رسول تو ایسے حالات سے گزر چکا ہے, کیا اپنے امام کو بھی انہی حالات سے گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آئیے مولا, آئیے آئیے, ہم تڑپ رہے ہیں, ہم بے چین, اور مولا آ گئے, یہاں دو پیسے کی بات ہوئی خدا حافظ مولا, یہاں کھیل تماشے کی بات ہوئی خدا حافظ مولا. قرآن کہہ رہا یہ ہسٹری ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن حالات زمانہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب تک ہم نے اپنے آپ کو ویسا نہیں بنایا. آج بھی ہمیں تماشا نظر آئے, جمعے میں حاضری کم ہو جائے گی, نماز جماعت کی صفحے مختصر رہ جائیں گی, مجلس ادا میں شریک ہونے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. اور آج بھی اگر ہمارا مال کا فائدہ ہو, کہاں کی مسجد, کہاں کا امام باڑہ, کہاں کی دعائیں اور کہاں کے دوسرے مراسم ادا, اور پھر بلا رہے ہیں امام کو. ایک عام آدمی جو عقل نہیں رکھتا, ایک بار اگر اسے بیڈ ایکسپیرینس ہو جائے, اگلی دفعہ کتنا سمل سمل کے جاتا. حضرت یعقوب کا واقعہ ہے نا, خیر وہ تو پھر بھی نبی, یوسف کو بھیجا, اگلی دفعہ دوسرا بیٹا لینے آئے, منع کر دیا, پہلے ایک بیٹا بھیج چکا ہوں, تم لوگ اسے کھو کے آ گئے. مگر ہمارے اردو میں جو محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی بھوک کے پیتا, اور سانپ کا کاکا رسی سے بھی ڈرتا, اور پیغمبر کی حدیث المومن لا یل صدقوں من الحجر مرتے, مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں دفع جاتا. ہم جیسے بے وقوف اور کم عقل لوگ اگر ایک بار کسی کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہو, دوسری بار آسانی سے اس کی بات نہیں مانتے. پروردگار عالم اور اللہ کا رسول ایک بار تو دیکھ چکا, کہ دعائیں کرنے والے اور دعوت دینے والے اور دن و رات تڑپنے والے اور عید کے چاند کی طرح رسول کا انتظار کرنے والے وقت آتا ہے تو کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو کیا دوبارہ بھی ایسے ہی لوگوں کے درمیان اللہ اپنی آخری حجت بھیجے گا؟ نہیں. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, تاریخ کے اندر ہمیشہ یہ ملا کہ امام سے عقیدت بگاڑنے والے, رسول کے نام پہ مرکٹ مرنے والے وقت آیا ہے تو چھوڑ کے چلے گئے. ایک ہی لشکر ایسا نظر آیا جسے چراغ کھل کر کے زبردستی بھیجا جا رہا ہے تو وہ جانے کو تیار نہیں. ایسے اگر آج بھی ماننے والے ہو جائیں, بس یہی کل کا جملہ ہوگا کہ آخر امام کو جو ہم میں نے بار بار کہا بلا سکتے تو طریقہ کیا ہے بلانے کا؟ چھوٹا سا جملہ آج سن لیجیے, تشریح ہوتی رہے گی, کہ اگر وہ جذبہ آ جائے جو کربلا والوں پر کہ چراغ گل کر دیا جائے, ایک طرح سے زبردستی دھکیلا جائے چلے جاؤ اور پھر بھی کوئی نہ جائے, تب تو یقیناً امام کا جہاد شروع ہوتا. خدا معلوم صحیح وجہ کیا تھی. علماء نے مختلف اندازے لگائے کہ لشکر یزید نے تو جنگ 9 محرم کو شروع کر دی, عاشور کے دن تو جنگ حسین کی وجہ سے ہوئی, یزیدیوں نے تو یوم قاسوا ہی تو جنگ شروع کر دی. 9 محرم کی سپہر کو پہلا حملہ ہو گیا تھا, حسین نے عباس کو بھجوایا تھا ایک رات اور. اب یہ ایک رات لی گئی دی گئی مقصد کیا؟ ہر ایک اپنے اپنے حوالے سے اس لیے تعویل کرتا ہے. حسین نے بھی کہا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, مگر ایک میرا اندازہ یہ بھی ہے کہ 9 تاریخ کو اگر جنگ شروع ہو جاتی تو یہ کیسے پتا چلتا کہ کوئی ایسے بھی مجاہد ہوتے ہیں جنہیں زبردستی بھگاؤ پھر بھی وہ چمٹ جاتے ہیں کہ نہیں جان دیں گے تو یہی دیں گے. یہ تو عاشور کی رات نے بتایا نا, سپہر کی جنگ ہوتی, جنگ ہو جاتی, معاملہ ختم ہو جاتا. اصحاب امام کا, کربلا کے شہدا کا وہ ایمان کہاں سے ہمارے سامنے آتا جو ایک دلیل بن رہا کہ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے تب امام زمانہ بھی آ جائیں گے. ایک وہ لوگ ہیں رہو تجارت نہ ہوا, کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور یہ لوگ ہیں ننگی تلواریں دیکھی, تیر دیکھے, برچیاں دیکھی, بھوک اور پیاس دیکھی اور اس کے بعد بھی یہی چمتے رہے. دیکھیے 9 محرم کی لڑائی کا ایک فائدہ بھی ہوا, اگر 9 محرم کی لشکر یزید کی جنگ نہ ہوتی اور پھر حسین اپنے صحابیوں کا امتحان لیتے تو کوئی کہہ دیتا کہ اصحاب امام اس لیے بیٹھے رہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ کہاں ہونے والی ہے اور حسین پہ کون حملہ کر سکتا, تو نعوذ باللہ انہوں نے سوچا جنگ تو ہوگی نہیں, اپنے نام تاریخ میں درج کرا لو کہ ہم بڑے عقیدت مند ہیں. نہیں, 9 کی جنگ بھی ہو گئی کہ یہ بھی پتا چل گیا کہ بے حیا لشکر حسین اور آل حسین کو چھوڑے گا بھی نہیں, اس کے بعد امتحان لیا گیا, یہ بڑا امتحان ہو گیا. تلواریں دیکھنے کے بعد, تیروں کی بارش دیکھنے کے بعد پھر بھی پھیر گئے. ہم اور آپ بھی ایسے بن جائیں, 10 سال بعد آتا وہ امام آ جا جائے گا, 100 سال بعد آنے والا امام آ جا جائے گا. البتہ ذرا سا اس کا طریقہ آپ کو سمجھانا, لیکن پھر اسی جملے پر, بس اب یہ بات ختم کر رہا ہوں, پھر اسی جملے پر آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں. ہم جیسے احمق بے وقوف اور نادان ایک دفعہ ٹھوکر کھانے کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے, تو کیا ہم آل محمد سے یہ توقع کر سکتے کہ بار بار انہوں نے دیکھا کہ بلایا تو بہت سونے, وقت آیا تو سب چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے رسول کا تذکرہ قرآن میں آیا, مولا علی سے جا کے پوچھ لی, دروازہ بھی چلا, بیٹا محسن بھی شہید ہوا, رسول زادی کے بدن پہ کوڑا بھی پڑا, چند مخلص صحابیوں کے علاوہ کون بچا؟ مولا حسن مصطفیٰ سے جا کے پوچھ لیجئے, اتنی مخالفت کہ حسن کو نماز تک نہ پڑھنے دی گئی، نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلح کھینچ لیا گیا۔ خالی کربلا کے شہدا اور مجاہد ہمیں ایسے نظر آئے، اور آٹھویں امام سے پوچھ لیجیے، بلایا تو بڑی عقیدت کے ساتھ تھا، پہلے تو اتنی محبت تھی کہ کہہ رہا تھا ماموں مولا آپ بادشاہ بن جائیے، میں اپنا تخت آپ کو دے رہا ہوں، اتنی قربانی تو ہم بھی دینے کو تیار نہیں۔ آپ کہیں گے واہ مولانا ہم جو نہیں دیں گے، تو چلے امام کہتے 100 روپے میں 20 روپے خمس دے۔ آپ نے گردن کھجائی، مولانا یہ ذرا مشکل مسئلہ، تاج و تخت تو امام مانگ لے تو دے دیں گے، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، 100 میں 20 مانگے تو ہم کیسے یہاں کہہ دیں 100 تو ہے ہمارے پاس۔ مامون سے اتنی محبت بتا رہا جو ہم بھی نہیں بتاتے، مولا بادشاہ بن جائیے، امام نہیں مانے، بڑی مشکل سے ولی عہد کا عہدہ قبول کیا، محبت اتنی ہے کہ اشرفی پہ امام کا نام لکھا گیا، تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی امام کا نام سکے پہ آیا، مومنین کرام کو پہلا موقع ملا کہ امام ضامن کے نام سے اپنے امام کا نام اپنے ہاتھ میں باندھ سکتے، کہنے کو اشرفی ہے حقیقت میں تعویذ ہے۔ مگر یہ ساری عقیدت دکھانے والے مامون نے آخر میں کیا کیا، یہی آٹھواں امام 17 سفر کو آپ نے یہی مجلس سنی کہ انگوروں میں زہر دے کے شہید کیا جا رہا، بلایا بھی بڑی عقیدت سے اور شہید بھی کیا اتنے سخت ظلم کے ساتھ۔ کیا ظلم ایسا کہ آج تک ہم کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا، پردیش، گھر والے نہیں، اولاد نہیں، کوئی خاندان والا نہیں، مگر آٹھویں امام کا اپنا بیٹا امام معصوم ہے، آنے والے حالات کو جانتا ہے، وہ شہر مدینہ میں ٹھہرا رہا، بہن برداشت نہ کر سکی، خاندان اہل بیت کچھ بہنیں اپنے بھائیوں سے اتنی محبت کرتی کہ مثال بن کے رہ گئی، زینب کی محبت حسین کے ساتھ اور معصومہ قم کی محبت آٹھویں امام کے ساتھ، ساتویں امام کی اولادوں کئی بیٹیاں، مگر جتنی محبت اس بیٹی کو اپنے بھائی امام رضا سے تھی، تو کربلا کی محبت یاد آ گئی۔ نام ہے فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، 1.5 سال پونے 2 سال گزر گئے، بہن کو بھائی کی کوئی خبر نہ ملی، بے چین ہو گئی، خاندان والوں سے کہا مجھ سے مدینے میں نہیں رہا جا رہا، اب تو میں اپنے بھیا کے شہر میں جاؤں گی اور بھائی کے ساتھ رہوں گی۔ قافلہ تیار کر کے چلی، بڑا لمبا سفر طے کیا، مدینے سے حجاز کا سارا علاقہ، نجد کا سارا علاقہ، عراق کا سارا علاقہ، اور آخر میں ایران سے گزر رہی، تہران اس زمانے میں چھوٹا سا شہر تھا رہے، اور تہران سے کچھ فاصلے پر قم ایک بڑا شہر تھا جہاں پہ مومنین کرام کی بڑی آبادی رہتی تھی۔ وہاں کے سردار کو پتا چلا میرے آقا اور مولا کی بہن یہاں سے جا رہی ہے، برداشت نہ کر سکا، قافلے کو تیار کیا، چند آدمیوں کا ڈیلیگیشن بنایا، قم سے یہ لوگ اس راستے پر آئے جو مشہد جا رہا۔ ایک بار شہزادی فاطمہ قم نے دیکھا کہ ہماری سواریاں رک گئیں، کنیزوں سے پوچھا کیا بات ہے، کہا شہزادی میرے آقا اور مولا کی امامت کے ماننے والوں اپنے سردار کی قیادت میں آئے اور آپ سے کچھ التماس کرنا چاہتے ہیں، اجازت ملی، معصومہ قم ہماری کے اندر پردہ پڑا ہے، سردار ہاتھ جوڑے باہر کھڑا، اے رسول زادی، اے فاطمہ کی بیٹی، اے میرے آقا کی بہن، اے ہماری شہزادی، ہمارا علاقہ، ہماری بستی، ہمارا شہر بہت قریب، ایک بار تھوڑی دیر کے لیے سری اپنے وجود سے، اپنے قدموں سے ہمارے علاقے کو برکت بخشی. شہزادی نے کہا میں کبھی بھی اپنے بھائی کے شیو کی درخواست رد نہ کر دی, لیکن خدا معلوم کیا بات ہے, میرا کلیجہ کٹا جا رہا ہے اور میرے دل خون کے آنسو رو رہا ہے, میں ٹھہر نہیں سکتی, مجھے بھائی کے پاس جانے دو. ہاتھ جوڑ, شہزادی آپ کا تعلق ایسے خاندان سے جس نے کبھی غلاموں کی درخواست کو ٹھکرایا نہیں, اپنے ان غلاموں کی یہ درخواست مان لیجیے. شہزادی نے کہا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, میرا بھائی کسی پریشانی میں محسوس ہو رہا, ارے میرے پاس یہاں ٹھہرنے کا وقت نہیں. پھر ہاتھ جوڑ, شہزادی کیا آپ نے غلاموں کی مختصر سی درخواست, اچھا خالی یہاں سے گزر جائیے, قیام بھی نہ کیجیے, ہے تو فاطمہ کی بیٹی نا, ہے تو اولاد علی نا, ماننے والوں کی درخواست رد نہ کر سکی. تو اچھا تم لوگ چلو, ہمارا قافلہ ذرا سا راستہ بدل کے تمہاری جانب آئے گا. اور ایک مرتبہ یہ قافلہ قم میں داخل ہوا, اے صاحبان ایمان, ایک امام کی بہن قم میں آ رہی ہے, ایک امام کی بیٹی قم میں آ رہی ہے, فاطمہ کی ایک دختر قم میں آ رہی ہے, اور قم ہے سارا شیعوں کا شہر. کیسی سجاوٹ کی گئی ہوگی, کیسے جگہ جگہ سرخ و سبز رنگ کے علم لگائے گئے ہوں گے, کیسے لوگ عید منا رہے ہوں گے. مگر جیسے ہی شہزادی کی سواری شہر قم میں داخل ہوئی, ایک عجیب منظر نظر آیا. ہر آدمی کے چہرے پہ غم ہے, ہر ایک کی آنکھ میں آنسو ہیں, ہر طرف کالے علم نظر آ رہے, ہر ایک نے سیاہ لباس پہنا ہے. ایک بار شہزادی گھبرا گئی, کنیزوں اور غلاموں سے کہا, ارے معلوم کر کے تو آؤ یہ غم کس کا منایا جا رہا. سردار قم بعض سیدانیوں کو لے کے سواری کے قریب آیا, ہاتھوں کو جوڑا, کہا شہزادی ہم یہ خبر آپ کے پاس لائے ہیں کہ ابھی ابھی آج صبح ہمیں پتا چلا, مشہد سے خبر آئی ہمارا آٹھواں امام مارا گیا, ہمارا آقا زہر سے شہید کیا گیا. شہزادی ہم نے اپنے امام کی صفِ عزا بچھالی. ارے یہ تو عام مومنین تھے, وہ تو آٹھویں امام کی بہن تھی. ایک بار ہماری میں فریاد کی, ہائے بھیا بہن تیری آخری زیارت بھی نہ کر سکی, ہائے میرا مظلوم بھائی, اور غش کھا کے گر پڑے. اب شہزادی آگے سفر کے قابل نہ رہی, چند دن بیمار رہی. 17 سفر کو بھائی مارا گیا اور 4 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی. بیماری بڑھتی جا رہی ہے, غشی بڑھتی جا رہی ہے, سیدانیاں خدمت کر رہی ہیں. ایک بار شہزادی نے آنکھیں کھولی, پردے کے پیچھے سردار قبیلہ کو بلایا, کہا فاطمہ کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرتی ہے, میں نے تجھے بڑی زحمت دی, اب میں دنیا سے جا رہی ہوں. سردار گھبرا گیا, شہزادی یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی, آپ نے میرا بھیا اور تمہارا آٹھواں امام آیا تھا, کہہ رہا تھا بہن میں تمہیں لینے آیا ہوں, ہم تمہارا انتظار کر رہے, ذرا دیکھو میرے ساتھ دادی فاطمہ بھی آئی ہے. ارے میری دادی آئی ہے, ارے میرا بھائی آیا ہے, خدا حافظ. اور شہزادی کی شہادت ہو گئی, وہی قم میں دفن کیا گیا. بہن صدمہ برداشت نہ کر سکی, بھائی کی شہادت کی خبر سنی بہن سے برداشت نہ ہوا. مگر اے معصومہ قم, آخری جملہ اگر گستاخی نہ ہو, آپ پہ بڑا غم پڑا, آپ پہ بڑی مصیبت پڑی, پردیش میں بھائی کے مرنے کی خبر پائی. مگر شہزادی خبر کتنے احترام کے ساتھ آئی, سردار آیا, سیدانیاں آئی, ہاتھوں کو جوڑا, نگاہوں کو نیچے کیا, پورا پرسہ آپ کو دیا گیا. ہاں ایک کربلا کی بہن بھی تھی, بھائی اس کا بھی مارا گیا, پردیش میں وہ بھی ہے, مگر بھیا کی شہادت کی خبر کیسے آئی؟ خیمے جلے, جلتے خیموں نے بتایا زینب تیرا بھائی مارا گیا. ارے کوڑے لگے, برستے کوڑوں نے بتایا زینب تیرا بھائی مارا گیا. چادریں چھنی, چادروں کے چھننے نے بتایا زینب تیرا بھیا مارا گیا. بچوں کے رخسار پہ تماشے لگے، سکینہ کے زخمی رخسار نے بتایا زینب تیرا بھیا مارا گیا، اور پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بھائی کا لاشا، گھوڑے دوڑ رہے، آئے میرا بھیا، لاشا کا مال کیا جا رہا.